جمعرات 25 جون کے سیربین کے ساتھ ماہوارہ صفدر کا سلام۔ کراچی میں گرمی سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد 1100 سے تجاوز کر گئی۔ شدت میں کمی مگر ہلاکتوں کا سلسلہ جاری۔ ایدی ٹرسٹ کا کہنا ہے لاشیں رکھنے کے لیے جگہ نہیں۔
ہاں، لاشیں رکھنے کی جگہ کی کمی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ گورکن اور قبرستانوں پہ اتنا رش ہے کہ وہ بھی قبریں نہیں دے پا رہے ہیں ٹائم پہ۔
تفصیلات عالمی خبروں کے بعد۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، نخبت ملک سے خبریں سنیے۔ پاکستان کے صوبہ سندھ کے دارالحکومت کراچی میں شدید گرمی سے مرنے والوں کی تعداد 1100 سے زیادہ ہو گئی ہے، جبکہ اندرون سندھ بھی 30 سے زیادہ افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ مزید بتائیں گے ذیشان حیدر۔
کراچی کے ہسپتال ذرائع کے مطابق سب سے زیادہ افراد جناح ہسپتال میں ہلاک ہوئے ہیں۔ جناح ہسپتال کے شعبہ ہنگامی امداد کی سربراہ ڈاکٹر سیمی جمالی کے مطابق آج کے دن تک وہاں 329 افراد کی گرمی اور اس سے متعلقہ امراض کی وجہ سے ہلاکت ہو چکی ہے۔ اس کے علاوہ حیدرآباد اور اندرون سندھ میں ٹھٹھا، جیکب آباد، شکارپور اور لاڑکانہ میں 30 سے زیادہ افراد گرمی کی وجہ سے ہلاک ہوئے ہیں۔ 5 دن تک شدید گرمی پڑنے کے بعد شہر کا موسم اب بہتر ہے، لیکن اب بھی شہر کے ہسپتال اس گرمی سے متاثر ہونے والے افراد سے بھرے ہوئے ہیں۔
پاکستان کے وزیر داخلہ چوہدری نثار علی خان کا کہنا ہے کہ بی بی سی کی ڈاکیومنٹری میں سیاسی جماعت متحدہ قومی موومنٹ سے متعلق کچھ بہت ہی اہم اور سنگین حقائق سامنے آئے ہیں، جو اس امر کا تقاضا کرتے ہیں کہ اس معاملے کی شفاف تحقیقات ہوں۔ اس لیے پاکستانی حکومت برطانوی حکومت سے معلومات تک رسائی مانگے گی۔ وزیر داخلہ نے یہ بات آج اسلام آباد میں برطانوی ہائی کمشنر فلپ بارٹن سے ملاقات کے بعد ایک پریس کانفرنس میں کہی ہے۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ اس ملاقات کا مقصد بی بی سی کی رپورٹ کے بارے میں برطانوی حکومت کو پاکستانی حکومت کے موقف سے آگاہ کرنا تھا۔ انہوں نے مزید کہا،
جو حقائق اس ڈاکیومنٹری میں بیان کیے گئے ان کی رسائی تک حکومت پاکستان نے آخری دم تک جانا ہے، آخری حد تک جانا ہے، کیونکہ یہ پاکستان کی سیکیورٹی کے حوالے سے انتہائی اہم معاملات ہیں۔ ہائی کمشنر کے مشورے کے مطابق ایک خط میں باضابطہ طور پر حکومت پاکستان کی طرف سے کل حکومت برطانیہ کو لکھ رہا ہوں، اور ہم سرکاری طور پر اور باضابطہ حکومت برطانیہ سے حقائق تک رسائی کے لیے مدد کی درخواست کر رہے ہیں۔
بھارت نے نیپال میں زلزلے کی تباہ کاری کے بعد تعمیر نو کے لیے $1 ارب دینے کا وعدہ کیا ہے، جبکہ چین $500 ملین فراہم کرے گا۔ نازیہ گلزار سے تفصیل سنیے۔
بھارت اور چین نے یہ اعلان جمعرات کو نیپال کے دارالحکومت کھٹمنڈو میں ہونے والی بین الاقوامی امدادی کانفرنس میں کیا۔ وزیر خارجہ سشما سوراج نے کہا کہ اس تازہ رقم کے ساتھ اب بھارت نیپال کو آئندہ 5 برسوں میں $2 ارب کی امداد فراہم کرے گا، لیکن امداد کا ایک حصہ قرض کی شکل میں بھی ہوگا۔ اس سے پہلے وزیر اعظم نریندر مودی نے اس امدادی کانفرنس کی میزبانی کرنے کی پیشکش کی تھی، جسے نیپال نے منظور نہیں کیا تھا۔ نیپال میں 25 اپریل کے زلزلے سے وسیع پیمانے پر تباہی ہوئی تھی اور تقریباً 9000 لوگ ہلاک ہو گئے تھے۔
شام سے ملنے والی اطلاعات کے مطابق شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کے جنگجوؤں نے سرحدی شہر کوبانی پر دوبارہ قبضہ کرنے کے لیے حملے کیے ہیں۔ ظفر سید۔
ان حملوں کا آغاز شام اور ترکی کی سرحد پر واقع شہر کے قریب ایک خودکش کار بم دھماکے سے ہوا۔ شام میں حقوق انسانی پر نظر رکھنے والی ایک تنظیم نے دعویٰ کیا ہے کہ کوبانی کے مرکزی علاقے میں دولت اسلامیہ اور کرد فورسز کے جنگجوؤں کے مابین شدید لڑائی ہو رہی ہے۔ ایسی اطلاعات بھی ہیں کہ دولت اسلامیہ کے جنگجو شمال مشرقی شام میں حساکہ نامی شہر میں بھی داخل ہوئے ہیں اور حکومتی افواج سے شہر کے 2 اہم حصوں کا کنٹرول چھین لیا ہے۔ دا سیرین آبزرویٹری فار ہیومن رائٹس کا کہنا ہے کہ کوبانی میں جاری شدید لڑائی میں متعدد افراد مارے گئے ہیں۔
میانمار کی پارلیمنٹ نے ملک کے آئین کو سلامت رکھنے کے لیے ووٹ کیا ہے۔ اس فیصلے سے ملک میں فوج کی مرکزی حیثیت برقرار رہے گی۔ اس ووٹ کا مطلب یہ بھی ہے کہ ملک میں جمہوریت پسند رہنما آنگ سان سوچی پر ملک کا صدر بننے کے لیے لگی پابندی برقرار رہے گی۔ پارلیمنٹ کی ایک کمیٹی نے اس سال ملک میں ہونے والے قومی انتخابات کے لیے معمولی تبدیلیوں کی تجویز دی تھی، تاہم ان میں سے متعدد تجاویز کو رد کر دیا گیا۔ اس ووٹ کے بعد آنگ سان سوچی کا کہنا ہے کہ وہ اس فیصلے پر حیران نہیں ہیں۔ جرمنی کے وزیر خزانہ نے خبردار کیا ہے کہ یونان اور اس کے بین الاقوامی سرمایہ کاروں کے درمیان فاصلے زیادہ ہو رہے ہیں۔ یورو گروپ کے وزراء خزانہ کا برسلز میں رواں ہفتے میں چوتھی بار اجلاس ہو رہا ہے اور ان کا کہنا ہے کہ یونانی قوم پیچھے چلی گئی ہے۔ ادھر یونان کے وزیر اعظم الیکسس سپراس اور بین الاقوامی سرمایہ کاروں کے درمیان ہونے والے مذاکرات ختم ہو گئے ہیں۔ برسلز میں موجود حکام کا کہنا ہے کہ دونوں فریقین یونان کے بین الاقوامی قرضوں کے معاملے کا حل ڈھونڈنے میں ناکام رہے ہیں۔ فرانس میں ٹیکسی ڈرائیورز کی ہڑتال میں شدت آ گئی ہے اور ملک کے بیشتر حصوں میں پرتشدد مظاہرے ہو رہے ہیں۔ پیرس اور دوسرے شہروں میں ڈرائیورز نے ٹرین اور ہوائی اڈوں کو جانے والے تمام راستے روک دیے۔ پیرس رنگ روڈ پر بھی ٹریفک معطل کی گئی۔ یہ افراد ابر پاپ نامی ایک سروس کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں۔ اس سروس کو فرانس کی عدالتوں نے غیر قانونی قرار دیا ہے۔ اس امریکی سروس کے ذریعے ڈرائیور کا مسافر سے انٹرنیٹ کے ذریعے براہ راست رابطہ ہو جاتا ہے اور یوں انہیں باقاعدہ کرائے سے کم پیسے خرچ کرنا پڑتے ہیں۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
پنجاب میں شدت پسندوں کے ساتھ کوئی رواداری نہیں۔ پنجاب کے وزیر داخلہ،
ہماری جو کاؤنٹر ٹیررزم کی پالیسی ہے وہ چاہے داعش ہے، چاہے ٹی ٹی پی ہے، چاہے لوکل کمانڈرز ہیں، چاہے جو بھی ہے، ان کے لیے یکساں ہیں، زیرو ٹالرنس ہے۔ دیر از نو سچ تھنگ کہ یہ گڈ ہے، یہ بیڈ ہے، یہ ہمارا ہے، یہ اور کس کا ہے۔ اینڈ دا لا از افیکٹو اگینسٹ ایوری باڈی۔
آگہی کے لیے سیربین سنا کیجیے۔
حالات حضرہ کا پروگرام سیربین بی بی سی کی اردو نشریات میں پیش کیا جا رہا ہے۔ بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر اس وقت شہ سرخی ہیں، برطانیہ سے ایم کیو ایم سے متعلق معلومات تک رسائی مانگیں گے۔ اس خبر کی تفصیل ہمارے پروگرام میں آگے آنے کو ہے۔ یہ بات کہی ہے وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان نے۔ اگر آپ پڑھنا چاہیں تو بی بی سی اردو ڈاٹ کام حاضر ہے، مگر پروگرام میں آگے چل کر آپ کو سنوائیں گے۔ ہماری پہلی خبر یہ ہے کہ کراچی میں گرمی کی لہر سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد 1100 سے تجاوز کر گئی ہے۔ گرمی کی شدت میں کچھ کمی تو ہوئی، مگر ہلاکتوں کا سلسلہ جاری ہے۔ شہر میں اچانک اس قدر اموات کے باعث شہر میں قبروں کے لیے جگہ نہیں مل پا رہی اور لاشیں رکھنے کے لیے انتظامات نہیں، ہسپتالوں میں مریضوں کے لیے جگہ نہیں۔ کراچی کے شہری عجیب مصائب سے دو چار ہیں، مگر حکومتی مدد کہیں نظر نہیں آ رہی۔ شاہد کی والدہ دو روز قبل شدید گرمی میں حالت بگڑنے سے فوت ہوئیں۔ اب سے تھوڑی دیر پہلے ہماری ان سے بات ہوئی۔
اب کیا کریں، اتنی شدت ہے گرمی کی، کوئی یہ لوگ حکمراں کوئی ساتھ دینے والے ہیں نہیں۔ یہ ایڈی صاحب فیصلے دی، یہ لوگ کھڑے ہیں عوام کے ساتھ، اور تو کوئی کھڑا ہے نہیں۔ یہ فلاحی ادارے ہیں جو ساتھ کھڑے ہیں، باقی تو کوئی کھڑا ہے نہیں۔ ایسا
تو شاہد، کیا آپ کی والدہ کا انتقال یہی جو گرمی کی لہر ہے اس کی وجہ سے ہوا؟
بالکل صحیح تھی میری والدہ، کوئی بیمار نہیں تھی، کوئی اٹھ نہیں، خالی گرمی کی وجہ سے گھبراہٹ ہوئی، الٹی ہاسپٹل لے کر گئے، پھر ہاسپٹل سے وہ لگایا، ڈرپ وغیرہ لگوا کے واپس لے کے آئے، ایک گھنٹے بعد پھر وہی گھبراہٹ ہو گئی اور راستے میں ہی دم توڑ دیا۔
تو کیا حالت اس میں روزے کی حالت میں تھی؟
نہیں، بغیر روزے کی حالت، گرمی کی شدت اتنی تھی۔
اچھا،
اس میں لائٹ نہیں ہے یہاں پر، پانی نہیں ہے یہاں پر۔
لیکن گھر پر یہ سب پانی وغیرہ کی سہولت تو تھی نا ان کے پاس؟
ہاں، یہ گھر پر تو تھی، گھر پر تو سب چیزیں تھی۔
تو پھر کیا آپ کو مطلب آپ لوگوں نے ان کو یہاں لانا پڑا ایدھی سینٹر میں رکھنے کے لیے، یا آپ لوگوں نے خود ہی ان کو دفنانے کفنانے کا انتظام کر لیا؟
جب ڈیتھ ہو گئی تو پہلے ایدھی سینٹر، ایدھی سرد خانے میں رکھوایا کہ رات بھر بوڈی رہتی کیسے، اس کے بعد لے جا کے دوسرے دن دفنایا ہم نے۔
تو شاہد، یہ کہا جا رہا ہے اور مطلب خبروں میں آ رہا ہے اور سنا جا رہا ہے کہ قبروں کی جگہ بہت کم ہے اور بہت مسائل ہیں قبر کی جگہ حاصل کرنے میں، کیا آپ کو ایسا کوئی مسئلہ پیش آیا؟
ارے، بسیں نہیں ہیں، قبریں نہیں ہیں، میت کی بس نہیں ملی مجھے۔ 1500 کی جگہ 6500 روپے دے کے میں نے بس منگوائی ہے۔ قبریں نہیں ہیں، لوگ کھلی سزوکیوں میں لے کے آ رہے ہیں، ان لوگوں کا کیا کریں؟ لوگ کھلی سزوکیوں میں میت لے کے آ رہے ہیں۔ کل میں صبح بھی اپنی والدہ کی قبر پہ گیا تو کل بھی کھلی سزوکیوں میں لوگ لے کے آئے۔ ہمارے محلے میں 3-4 میتیں ایک ہی وقت میں، اور یہ اسی سے ہوئی ہیں خالی، شدت گرمی کی وجہ سے۔
بسیں نہیں، قبریں نہیں، یہ ایک شہری تھے شاہد، جن کی والدہ دو روز قبل گرمی کی وجہ سے ہلاک ہوئیں۔ حکومت کہیں نظر نہیں آ رہی، البتہ کچھ فلاحی ادارے شہریوں کی مدد میں حاضر ہیں۔ مجموعی صورتحال جاننے کے لیے جب ہم نے فلاحی ادارے ایدی ٹرسٹ کے فیصل ایدی سے بات کی تو ان کا کہنا تھا کہ لاشوں کی آمد کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔
اب رش بہت ہے ہر ہسپتالوں میں، ہر ہسپتالوں میں جو ہے وہ قدم رکھنے کی جگہ نہیں ہے۔ صرف گورنمنٹ نہیں، میں پرائیویٹ ہسپتالوں کی بھی بات کر رہا ہوں۔
اچھا،
اور بہت بری حالت ہے ہر محلے میں۔ پچھلے 4-5 دنوں میں 7-8 ہلاکتیں ہوئی ہیں ہر محلے میں۔
اچھا، اور یہ اس کی وجہ جو ہے یہ یہی ہے, ہیٹ ویو, گرمی کی لہر.
ہیٹ ویو ہے, ڈی ہائیڈریشن ہے, الیکٹرک نہیں ہے لوگوں کے گھروں میں, پسینے سے ان کے نمکیات, پوٹاشیم کم ہو جاتا ہے اور جو ہے وہ شاک میں چلے جاتے ہیں اور پھر انتقال ہو جاتا ہے.
تو یہ بتائیے گا فیصل ایدی صاحب.
اور پھر روزے کی وجہ سے بھی جو ہے یہ معاملہ جو ہے وہ زیادہ سنگین ہو گیا.
کیسے؟
روزہ رکھتے ہیں لوگ تو ویسے ہی پسینے ہیں, ان کو ڈی ہائیڈریشن ہو جاتی ہے, پانی نہیں ملتا اور پسینے مسلسل کئی دنوں سے, جو پہلے جو دو دن تھے ہیٹ ویو کے, اس میں کافی باڈی کی نمکیات کم ہوئی ہیں لوگوں میں اور ان کو اس کو ریکور نہیں کر پا رہے, اور اوپر سے بیچارے پرانے روایتی, مطلب ان کا ایک وہ ہے عقیدہ ہے, تو اس عقیدے کے حساب سے روزے رکھ رہے ہیں جس کی وجہ سے ان کا جسم برداشت نہیں کر پا رہا.
تو آپ کے پاس کتنی لاشیں آ چکی ہیں اب تک مجموعی طور پر؟
ہم تقریباً 186 ہم دفن کر چکے ہیں اور مزید آتی جا رہی ہیں, ہر روز جو ہے وہ 50-60 لاشیں آ رہی ہیں ہمارے پاس, ان نون لوگوں کی جن کے ورثہ کی تلاش ہے لیکن رکھنے کی جگہ نہ ہونے کی وجہ سے ہم ان کو زیادہ دیر نہیں رکھ پا رہے ہیں, ہم ایک یا دو دن میں ہی دفن کر رہے ہیں.
اچھا, کیا آپ لوگوں کے پاس بھی جگہ کی کمی پڑ گئی ہے؟
ہاں, لاشیں رکھنے کی جگہ کی کمی ہے کیونکہ عام آدمی بھی اس وقت لاشیں رکھوانے آ رہا ہے ہمارے پاس, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ گورکن اور قبرستانوں پہ اتنا رش ہے کہ وہ بھی قبریں نہیں دے پا رہے ہیں ٹائم پہ. ہمارے اپنے قبرستان میں ہم نے ایمرجنسی نافذ کی ہوئی ہے, ہم نے سارے اپنے داخل جو مریض تھے ہم نے ان کو بھیجا ہوا ہے, وہ قبریں کھود رہے ہیں, اور رات کو ہم نے گاڑیوں کی لائٹوں میں جو ہے وہ وہاں پہ الیکٹرک نہیں ہے تو گاڑیوں کی لائٹوں میں جو ہے وہ ہم نے کام جاری رکھا ہے اور راتوں میں بھی کام ہو رہا ہے.
اور یہ جو آپ کے پاس ساری لاشیں آ رہی ہیں, یہ زیادہ تر یہ گرمی کی لہر سے ہی یہ لوگ, ان لوگوں کا انتقال ہوا ہے؟
ہاں, یہ زیادہ تر گرمی کی لہر کے ہی لوگ ہیں زیادہ تر.
اچھا,
200 سے اوپر آج مجھے لگتا ہے 200 سے اوپر ہو جائیں گی.
تو اور آپ کے پاس اس لیے لائی جا رہی ہیں کہ لوگوں کو قبر کے لیے جگہ نہیں مل رہی, شاید نہلانے کا پانی نہ مل رہا ہو؟
ہاں, یہ تو وہ لاشیں ہیں جو کہ ان نون ہیں, جن کے ورثہ کی تلاش ہے, جو راستے میں چلتے ہوئے بے ہوش ہو گئے اور اسپتال لے جاتے ہوئے یا زیر علاج اسپتال میں مر گئے, جن کی شناخت نہیں ہو پائی. یہ وہ لوگ ہیں جو جن کی شناخت ہو پائی ہے, وہ تو ہزاروں میں مر رہے ہیں اور بےچارے ان کے گھر والے جو ہیں وہ ان کو تدفین کے لیے لے جا رہے ہیں اپنی طرف, اپنی مدد آپ کے تحت ہی.
تو یہ جو ہے کہ قبروں کی جگہ کم پڑ گئی ہے اور قبروں کے انتظام نہیں ہو پا رہے.
ہاں, گورکن اتنے نہیں ہے, ایک وقت میں شہر کے اندر جتنی مردے دفن کرنے کی گنجائش تھی اس سے 3-4 گنا میتیں ایک ساتھ, بلکہ اس سے زیادہ میتیں جو ہیں وہ ایک ساتھ آ رہی ہیں, تو وہ گورکن بھی قبریں سپلائی نہیں کر پا رہے ہیں.
تو اور یہ جو جن کو آپ کہہ رہے ہیں کہ لاوارث ہوتے ہیں, ان کی شناخت نہیں ہو پاتی, تو پھر ان کو آپ لوگ خود ہی دفن کر رہے ہیں؟
ہاں, ہم خود ہی دفن کر رہے ہیں لوگوں کو, یہ لاوارث ہم نہیں کہہ سکتے کیونکہ ان کے ورثہ ان کو تلاش کرنے نکل رہے ہیں تو ان کی شناخت بھی ہو رہی ہے. ہمارے پاس دن میں 70-80-100 لاشیں آ رہی ہیں, جن میں سے روزانہ 30-40-50 کے ورثہ آ کے لے جاتے ہیں.
ایدھی ٹرسٹ کے فیصل ایدھی جو کہہ رہے تھے کہ گورکن بھی قبریں تیار نہیں کر پا رہے. شہر میں گرمی کی لہر کے باعث سینکڑوں اموات کے باعث صوبائی حکومت سخت تنقید کی لپیٹ میں ہے. پانی اور بجلی کے بحران پر صوبائی اسمبلی اور قومی اسمبلی میں بھی حکومتوں کو تنقید کا سامنا رہا. وفاقی حکومت کہتی ہے کہ صوبائی حکومت ذمہ داری کا مظاہرہ کرے. ریاض سہیل کی رپورٹ.
کراچی کے بڑے سرکاری ہسپتالوں جناح, سول اور عباسی شہید ہسپتال میں ہلاکتوں کا سلسلہ آج بھی جاری رہا, جس کے بعد ہلاکتوں کی تعداد 1100 سے تجاوز کر گئی ہے. ہسپتال کے حکام کا کہنا ہے کہ مریضوں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے. آج بھی 800 کے قریب مریض ہسپتالوں تک پہنچے ہیں. دوسری جانب سندھ اسمبلی میں حکومت کو شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. بجٹ اجلاس کے دوران قائد حزب اختلاف خواجہ اظہار الحسن کا کہنا تھا کہ گرمی کی شدت میں لوگ پانی کے لیے بھی پریشان ہیں.
واٹر بورڈ دوبارہ اپنی ہٹ دھرمی پر آ گیا, دوبارہ پانی کا پریشر لو ہو گیا, جو کچھ بہتر ہوا تھا وہ پھر خراب ہو گیا, اس کا نوٹس لیں. اور میں وزیراعلیٰ سندھ سے ریکویسٹ کروں گا, جس طرح آپ نے کل کے الیکٹرک پہ جا کے ایک دھرنا دیا ہے, آج ہم سب مل کر واٹر بورڈ کے خلاف جا کر ریڈ زون میں دھرنا دیں گے.
خواجہ اظہار الحسن کی تقریر جیسے ہی ختم ہوئی تو اپوزیشن اراکین اپنی نشستوں پر کھڑے ہو گئے اور پانی دو کے نعرے لگاتے رہے, اور اسپیکر انہیں بیٹھنے کی تاکید کرتی رہیں. حکومت کی جانب سے صوبائی وزیر اطلاعات شرجیل انعام میمن نے وضاحت کی,
جب ہزاروں پیشنٹس آئے ہاسپٹلز میں تو ہزاروں پیشنٹ کے ساتھ ہزاروں اٹینڈنٹ بھی آئے, اور ظاہر ہے ان سب لوگوں کا جب وہاں پہ ہاسپٹل کے اندر تو اتنی کیپیسٹی نہیں ہوتی کہ ایک ٹائم پہ 8-10 ہزار آدمی اگر آ جائیں تو پھر ادھر ظاہر وہ لوگ واش روم بھی یوز کر رہے تھے، کھانے پینے کی اشیاء بھی یوز ہو رہی تھیں، تو ظاہر ہے وہاں پہ گندگی تھی، لیکن وہ ہیلتھ منسٹر صاحب جو سرکاری ہاسپٹل اس کی صفائی کو یقین دہانی کرائیں گے، جو کے ایم سی کے انڈر ہاسپٹلز آتے ہیں اس کی ہم یقین دہانی کرائیں گے۔ جہاں تک آگے آپ واٹر ایشو، اس پہ جتنے بھی اویلیبل اس وقت ہمارا سسٹم تھا اس میں جو میکسیمم کیپیسٹی ہے اس پہ پانی دیا گیا۔
ادھر وزیر اعلیٰ سندھ سید قائم علی شاہ کے الیکٹرک اور واپڈا کے خلاف گزشتہ روز سندھ اسمبلی پر دھرنے پر وفاقی حکومت نے رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ وفاقی وزیر خواجہ آصف کا کہنا تھا کہ دھرنے دینے سے مسئلے حل نہیں ہوں گے اور ان سے استعفیٰ لے کر بھی مسئلہ حل نہیں ہوگا۔
سندھ حکومت کو اپنے فرائض ادا کرنے چاہیے، یہ ان کی ذمہ داری ہے، پرائمری ذمہ داری ان کی ہے، ثانوی ذمہ داری یا ایک اوور آل ذمہ داری ہم قبول کرتے ہیں وفاقی حکومت کی حیثیت سے، بلکہ اس سے بڑھ کے ادا کرنی چاہیے۔ جہاں پہ اس قسم کی ٹریجڈی ہو جائے وفاقی حکومت تمام تر وسائل کے ساتھ حاضر رہے گی۔ یہ بھی کہا گیا کہ قبرستانوں میں جگہ کم پڑ گئی، جب قبرستانوں پہ ہاؤسنگ کالونیاں بننی شروع ہو جائیں، قبرستانوں کے کاغذات بنا کے وہ پراپرٹی کے طور پہ بک جائیں قبرستان، تو پھر قبرستانوں میں جہاں پہ زندہ لوگ رہنے لگ پڑے وہاں پہ مردوں کی جگہ کون سی ملے گی۔ اور یہ بھی مسئلہ جو ہے اینڈ آف دا ڈے سندھ حکومت کو ایلوکیشن کرنی چاہیے، وہاں پہ میگا پروجیکٹس بن رہے ہیں ہاؤسنگ کے، قبرستان بھی بنا دیں، اس کے لیے بھی فنڈز ایلوکیٹ کر دیں، یہ بنیادی ضرورت ہے۔ آخری آرام گاہ تو ہم سب کی قبرستان ہی ہے۔ 2005 میں کے الیکٹرک یا کے ای ایس سی پہلی دفعہ بکی، اور 2008 اکتوبر میں اس تمام ایگریمنٹ میں جو اوریجنل ایگریمنٹ تھا غیر قانونی طور پہ اس میں چینجز کر کے ایک نئے اونر کو جو ہے کمپنی جو ہے وہ ٹرانسفر کر دی گئی۔ اس وقت ہمارا ان کے ساتھ کوئی قانونی ایگریمنٹ نہیں ہے، ایگریمنٹ ایکسپائر ہو گیا ہوا ہے، نیا ایگریمنٹ نیگوشیٹ ہونا ہے۔
خواجہ کراچی کو بجلی فراہم کرنے والے نجی ادارے کے الیکٹرک کی کارکردگی پر اٹھائے گئے سوالات کے جواب میں کہا کہ اب اس کا فیصلہ خود ایوان کرے۔ نیپرا ریگولیٹری اتھارٹی کے لوگ کراچی پہنچ گئے ہیں جو صورتحال کا جائزہ لیں گے۔
یہ تھے ریاض سہیل۔ اس خبر کی تفصیل آپ بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور ہم بڑھتے ہیں دوسرے موضوع کی جانب۔ وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی حکومت سیاسی جماعت متحدہ قومی موومنٹ کے بارے میں بی بی سی پر چلنے والی رپورٹ میں لگائے گئے الزامات سے متعلق معلومات کے حصول کے لیے برطانوی حکومت سے رابطہ کر رہی ہے۔ اسلام آباد سے شہزاد ملک نے ہمیں اس کی تفصیل بتائی۔
جی مہپارہ، وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان نے آج جو پنجاب ہاؤس میں پریس کانفرنس کی ہے، اس سے پہلے انہوں نے جو پاکستان میں برطانوی ہائی کمشنر ہے ان کے ساتھ انہوں نے ملاقات کی، جس میں جو کل بی بی سی پر ایم کیو ایم سے متعلق جو رپورٹ چلی تھی، جس میں انہیں مبینہ طور پر یہ کہا گیا تھا کہ ایم کیو ایم بھارتی خفیہ ادارے راہ سے بھی پیسے بھی لیتی ہے، تو اس بارے میں یہ معاملہ اٹھایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس رپورٹ میں جو بھی حقائق سامنے آئے ہیں اس تک رسائی دی جائے، اور اس بارے میں جیسے آپ نے کہا کہ حکومت جو ہے وہ باقاعدہ طور پر کل برطانوی حکومت کو ایک خط لکھے گی۔ وزیر داخلہ کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہ جو ایم کیو ایم کا راہ سے جو پیسے لینے کا معاملہ ہے، اس کو ایم کیو ایم سے نہ جوڑا جائے اور نہ ہی ان کے ورکرز اور سپورٹر سے جوڑا جائے، یہ چند افراد بلکہ یہ چند مخصوص لوگوں کے بارے میں ہے جس کے بارے میں تحقیقات ہو رہی ہیں۔ انہوں نے کہا یہ چونکہ بڑا حساس معاملہ ہے اور حکومت پاکستان اس کو کسی طور پر بھی نظر انداز نہیں کر سکتی، کیونکہ پاکستان کے جو خفیہ ادارے ہیں انہوں نے بھی یہ متعدد بار یہ رپورٹس دی ہیں کہ بھارتی خفیہ ادارے راہ کی پاکستان میں سرگرمیوں کے بارے میں تو انکشافات ہوتے بھی رہے ہیں، اور انہوں نے اپنی رپورٹ میں یہ بھی کہا ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ ان سے پیسے بھی لے رہے ہیں۔ تاہم وزیر داخلہ نے یہ نہیں بتایا کہ آیا ان کا تعلق صرف ایک سیاسی جماعت سے ہے یا دوسروں سے بھی ہے، تو اس بارے میں تو انہوں نے خاموشی اختیار کی۔ البتہ انہوں نے یہ ضرور کہا کہ جو بھی حقائق سامنے آئیں گے اس سے عوام کو پوری طرح آگاہ کیا جائے گا۔
اسلام آباد سے شہزاد ملک۔ اس خبر کے پس منظر میں ایک بڑا سوال یہ ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ پر بھارت سے فنڈز وصول کرنے اور اس کے ارکان کو تربیت دینے کے الزامات سے پاکستان کی اندرونی سیاست پر کیا اثرات پڑ سکتے ہیں اور کیا مقتدر ادارے اب سیاسی جماعتوں کے لیے گھیرا زیادہ تنگ کر سکتے ہیں؟ اس بارے میں ہم نے بات کی سینئر صحافی اور تجزیہ کار عارف نظامی سے۔
جی یقیناً، یہ ایک جو کراچی آپریشن کے تناظر میں پہلے ہی پیپلز پارٹی اور جو فوج کے درمیان ٹینشن ہے وہ بھی اپنی جگہ پہ ہے۔ زرداری صاحب کا آؤٹ بسٹ ہوا حال ہی میں، اب یہ اوون بنٹ جونز کی بی بی سی کے حوالے سے رپورٹ آئی ہے، یہ ایک نیا طریقہ واردات حکومت نے اپنایا ہے کہ پہلے یہ فورن میڈیا میں کچھ آتا ہے۔ اس معاملے میں تو لگتا ہے کہ ایچ منسٹری آف انٹیریئر منسٹر نے بریف کیا، کیونکہ انہوں نے آفیشیل سورسز کو بھی کوٹ کیا۔
جی ہاں،
اب لیکن اس کو ایک کریڈیبلٹی مل جاتی ہے بی بی سی کے نام سے، اور اس کی وجہ سے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جو چیز سچ ہے، اور یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے ان کے بارے میں، یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہے کہ یہ ان کے انڈیا کا لنک یا را سے لنک۔ اس سے پہلے جو اسی رپورٹ میں بھی موجود ہے، راؤ انوار جو اس کے ایس ایس پی کے جماعت تھے، وہ بھی اسی انہیں لائنوں پہ تھے۔ تو اب لگتا یہ ہے کہ شاید حکومت کا کوئی پروگرام لگتا ہے کہ وہ کوئی ریفرنس یا کوئی ایسی چیز ضرور داخل کرے ایم کیو ایم کے بارے میں، کوئی نہ کوئی اقدامات جو ہیں آن دا کارڈ لگتے ہیں مجھے۔ تو پاکستان کی سیاست پہ ایک بہت بنیادی فرق آئے گا اگر یہ ایسا ہوگا، کیونکہ بہرحال اربن سندھ کی وہ نمائندگی کرتی ہے پارٹی جو ہے ایم کیو ایم۔
تو یہ اس وقت عارف نظامی صاحب دیکھا یہ جا رہا ہے پاکستان میں کہ ہر دوسرے مسئلے کی ذمہ داری بھارت کے خفیہ اداروں پر عائد کرنے کا ایک طرح سے رجحان ہے، بلکہ اس رجحان میں اضافہ ہو رہا ہے، لیکن یہ جو رجحان ہے اس کے پس منظر میں کچھ ثبوت بھی ہیں یا یہ محض بس الزامات ہی الزامات ہیں؟
میں تو کنسسٹنٹلی یہ کہتا ہوں کہ اگر بھارت کا خفیہ ادارہ یہاں پہ ایکٹیو ہے تو کچھ ہماری کمزوریاں ہوں گی تو ایکٹیو ہے۔ دوسرے وہ شواہد جو ہیں وہ یقیناً کم از کم جو پارلیمنٹ کی متعلقہ کمیٹیز ہیں یا فرض کریں یہ عدالت کے سامنے یہ پیش کرنا چاہیے، کیونکہ یہ تو ایک محض ایک پروپیگنڈا ہو تو ٹھیک ہے، لیکن اب یہ کچھ اس میں کچھ تھوڑا سا جو ہے اس پروپیگنڈے کی ملی ہے خود بھارت کے رویے سے، جہاں نریندر مودی صاحب جو ہیں ان کی جو سرکار ہے اس کی طرف سے بھی ایسے بیانات آ جاتے ہیں جس سے تقویت ملتی ہے اس قسم کے کی باتوں کو۔ لیکن یقیناً چیز سامنے آنی چاہیے وہ یہ ہے کہ ٹھوس شواہد جو ہیں وہ سامنے لائے جائیں۔
اور اگر فرض کریں کہ ماضی میں کبھی ایم کیو ایم کے بھارت یا کسی دوسرے ملک سے تعلقات یا روابط رہے ہوں، تو کیا ان کی بنیاد پر آج کا کوئی ریاستی رد عمل جیسے کہ پہلے ہوا تھا ماضی میں، تو کیا لگتا ہے کہ کوئی نیا اگرتلا سازش کیس قسم کی کوئی چیز سامنے آ سکتی ہے؟ یہ کسی مطلب کسی بڑی چیز کا پیش خیمہ نظر آ رہا ہے یہ اس وقت سب کچھ جو ہو رہا ہے؟
یقیناً دیکھیں، یہ تو اگر 2011-12 کے چیزیں ہیں یا وہ تو اتنی پرانی نہیں ہے ویسے کہ، لیکن جو موجودہ تناظر ہے اس میں جو آج کی صورتحال ہے اس میں بات لانی پڑے گی۔ اور جہاں تک ایم کیو ایم کا تعلق ہے، ماضی میں تو کم از کم انہوں نے کبھی اپنی پرو انڈیا ہونا جو ہے اس کا کبھی چھپایا نہیں ہے، کبھی وہ اگرچہ انڈیا کے خلاف بھی بیان دے دیتے ہیں، لیکن پاکستان میں اس کو ایک اس کو یعنی کو بھارت نواز ہونے کو اینٹی پاکستان سے تعبیر کیا جاتا ہے، تو اس حوالے سے پروپاگنڈا محاذ پہ تو یہ بات یقیناً ان کے خلاف جائے گی۔ لیکن یہ کہ وہ کوئی راک ایجنٹ ہیں، وہ ٹریننگ حاصل کر رہے ہیں، یہ بڑی سیریس ایلیگیشنز ہیں، تو ان کو تو کسی کورٹ آف لا میں ثابت کرنا پڑے گا۔
جی، تو عارف نظامی صاحب، کیا کسی سطح پر ان موضوعات پر غور ہو رہا ہے کہ پاکستان کی سلامتی سیاسی جماعتوں، سول اداروں اور سول سوسائٹی کے لیے اسپیس بڑھانے میں ہے، یا یہ کہ سیکیورٹی کے اداروں کو اور زیادہ طاقتور بنانے میں ہے؟ کیا یہ نقطہ، یہ
بدقسمتی سے جو آپ کا سوال ہے وہ یہی ہے کہ اگر آپ دیکھیں کہ وار آن ٹیرر اور دہشت گردی اور لا اینڈ آرڈر ریسٹور کرنے کے حوالے سے سیکیورٹی ایجنسیز جو ہیں وہ آہستہ آہستہ طاقتور ہوتی جا رہی ہیں، اور جو سول انسٹیٹیوشنز ہیں وہ کمزور ہو رہی ہیں۔ جو پاکستان میں 2 سال پہلے ماحول تھا کہ جی الیکشن ہوئے ہیں اور اس کے نتیجے میں ایک سویلین حکومت آئی ہے، اب وہ اس کے چیز جو ہے ایک نیا عنصر جو ہے داخل ہو گیا ہوا ہے، اور ظاہر ہے کہ اس میں وہ جو ایک طرف تو خیر ویسٹ منسٹر اسٹائل ہے کہ جی سویلین کنٹرول اوور دی آرم فورسز، وہ تو دور کی بات ہے، اگر یہ کو آپشن ہی چلتی رہے تو بہت غنیمت ہوگا. اس وقت تو لگ رہا ہے کہ پینڈولم جو ہے وہ بالکل دوسری طرف سوئنگ کر رہا ہے.
لاہور میں مقیم سینئر صحافی اور تجزیہ کار عارف نظامی جو کہہ رہے تھے کہ ایم کیو ایم کے خلاف محض الزامات ہیں, انہیں کورٹ آف لا میں ثابت کرنا ہوگا. اور اس وقت ہماری بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر شہ سرخی یہی ہے کہ پاکستان کی حکومت معلومات تک رسائی کے لیے برطانوی حکومت سے رابطہ کرے گی. یہ کہہ رہی ہیں وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان. اور بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر اس وقت کئی فیچر اور تجزیے بھی شائع ہو چکے ہیں. پہلا فیچر یہی ہے کہ سنی قبائل داعش کے خلاف جنگ میں تنہا. تفصیل کے لیے بی بی سی اردو ڈاٹ کام حاضر ہے. سیربین ابھی جاری ہوں.
پنجاب میں کتنی شدت پسند تنظیموں سے حکومت نمٹ رہی ہے؟ پنجاب کے وزیر داخلہ,
پنجاب میں تقریباً 14 ہیں اور ان کے خلاف آئی ایس آئی کے پاس, ایم آئی کے پاس, ہماری جو جوائنٹ انٹیلیجنس کمیٹی ہے ان کے پاس پوری اس کی ایویڈنس ہے. تو جہاں جہاں پر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اپنے دائرے سے باہر نکل رہے ہیں, جو جس میں کہ ہم ان کو بین کرتے ہیں, تو یہ آ جائیں گے, بالکل اس کے اندر آ جائیں گے. زیرو ٹالرنس ہے.
تو پھر کیا ہوتا ہے, گرفت کا طریقہ کیا ہے؟
اور ہماری جو اپیکس کمیٹی ہے کہ جس میں چیف منسٹر صاحب ہوتے ہیں, کور کمانڈر ہوتے ہیں, چیف منسٹر کی ٹیم ہوتی ہے, کور کمانڈر کی ٹیم ہوتی ہے, ان کا ایک پروسیجر یہ ہے کہ یہ ہم بنا کر کے یہ ہم انٹیریئر منسٹری میں بھجواتے ہیں, وہ پھر جیک برانچ جو آرمی کی ہے وہاں سے ڈسکشن اس کی ہوتی ہے. جو اپروو ہو جاتی ہے وہ تو ملٹری کورٹس میں چلی جاتی ہے, جو اپروو نہیں ہوتی وہ نارمل کورٹس میں جو ہے وہ چلی جاتی ہے.
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنا کیجیے.
اور اب کھیلوں کی خبروں کے ساتھ عبد الرشید شکور.
پاکستان اور سری لنکا کے درمیان کولمبو میں کھیلے جانے والے دوسرے ٹیسٹ میچ کے پہلے دن پاکستانی بیٹنگ مکمل طور پر ناکام ہو گئی اور اسکور کے 3 ہنسوں میں آنے سے پہلے ہی اس کی 6 وکٹیں گر گئیں. کپتان مصباح الحق نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا, لیکن اوپنر احمد شہزاد 1, اظہر علی 26 اور اپنا 100واں ٹیسٹ میچ کھیلنے والے یونس خان صرف 6 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئے. محمد حفیظ 42, اسد شفیق 2 اور کپتان مصباح الحق 7 رنز بنا پائے. پاکستان کے سابق ٹیسٹ کرکٹر ظہیر عباس نے آئی سی سی کے صدر کی ذمہ داری سنبھال لی ہے. انہیں پاکستان کرکٹ بورڈ نے نجم سیٹھی کی جگہ نامزد کیا تھا. باربڈوس میں ہونے والے آئی سی سی کے اجلاس میں ظہیر عباس نے باضابطہ طور پر آئی سی سی کے صدر کا عہدہ سنبھال لیا. وہ 1 سال تک اس عہدے پر فائز رہیں گے. تاہم ماضی کے مقابلے میں اب آئی سی سی کے صدر کا عہدہ رسمی ہے اور تمام اختیارات چیئرمین کے پاس ہیں. فیفا نے پاکستانی حکومت پر یہ بات واضح کر دی ہے کہ پاکستان فٹ بال فیڈریشن کے معاملات میں حکومتی مداخلت برداشت نہیں کی جائے گی. چند روز پہلے پاکستانی حکومت نے پاکستان فٹ بال فیڈریشن پر ایڈ ہاک لگانے کا اندیہ دیا تھا, جس پر فیفا نے واضح کر دیا ہے کہ حکومتی مداخلت ناقابل قبول ہے. پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن کے صدر ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل عارف حسن کا کہنا ہے کہ اگر حکومت نے پاکستان فٹ بال فیڈریشن کے معاملات میں مداخلت کی تو فیفا پاکستان کی رکنیت معطل کر سکتی ہے. کوپا امریکہ فٹ بال میں میزبان چلی نے دفاعی چیمپئن یوروگوئے کو 1 گول سے ہرا کر سیمی فائنل میں جگہ بنا لی. 21 سال سے کم عمر کھلاڑیوں کی یورپین فٹ بال چیمپئن شپ میں اٹلی نے انگلینڈ کو 1 کے مقابلے میں 3 گول سے شکست دے دی. بیلجیم میں ہونے والے اولمپک ہاکی کوالیفائنگ راؤنڈ میں پاکستانی ہاکی ٹیم کو آسٹریلیا کے خلاف 1 کے مقابلے میں 6 گول سے شکست کا سامنا کرنا پڑا. اس سے پہلے پاکستان نے پولینڈ کو پہلے میچ میں 1 کے مقابلے میں 2 گول سے شکست دی تھی. پاکستانی ٹیم اپنا تیسرا میچ کل بھارت کے خلاف کھیلے گی.
کھیلوں کی خبریں پیش کر رہے تھے عبد الرشید شکور. پاکستان میں گزشتہ برس دسمبر میں پشاور اسکول حملے کے بعد ملک سے انتہا پسندی اور دہشت گردی کے خاتمے کے لیے کئی پالیسیاں اور اقدامات تجویز کیے گئے تھے, جن میں سے کچھ پر عمل درآمد ہو رہا ہے. یہ کیا ہیں, اس بارے میں ایک تفصیلی رپورٹ پروگرام میں آگے آنے کو ہے. سیربین یہاں اپنے نصف کو پہنچا. اب اہم خبروں کی شہ سرخیاں پیش کریں گی نخبت ملے.
پاکستان کی صوبہ سندھ کے دارالحکومت کراچی میں شدید گرمی سے مرنے والوں کی تعداد 1100 سے زیادہ ہو گئی ہے, جبکہ اندرون سندھ بھی 30 سے زیادہ افراد ہلاک ہوئے ہیں. پاکستان کے وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان نے کہا ہے کہ پاکستانی حکومت متحدہ قومی موومنٹ کے بارے میں بی بی سی پر چلنے والی رپورٹ میں لگائے گئے الزامات سے متعلق معلومات کے حصول کے لیے برطانوی حکومت سے رابطہ کر رہی ہے. بھارت نے نیپال میں زلزلے کی تباہ کاری کے بعد تعمیر نو کے لیے 1 ارب ڈالر دینے کا وعدہ کیا ہے, جبکہ چین 500 ملین ڈالر فراہم کرے گا۔ شام سے ملنے والی اطلاعات کے مطابق شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کے جنگجوؤں نے سرحدی شہر کوبانی پر دوبارہ قبضہ کرنے کے لیے حملے کیے ہیں۔ میانمار کی پارلیمنٹ نے ملک کے آئین میں تبدیلی نہ کرنے کے حق میں ووٹ دیا ہے، جس سے آنگ سان سوچی پر صدر بننے پر پابندی اور ملک میں فوج کی مرکزی حیثیت برقرار رہے گی۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین بی بی سی کی اردو نشریات میں پیش کیا جا رہا ہے، اور جیسا کہ آپ نے ابھی خبروں میں سنا، شام سے ملنے والی اطلاعات کے مطابق شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کی جنگجوؤں نے سرحدی شہر کوبانی پر دوبارہ قبضے کرنے کے لیے حملے شروع کیے ہیں۔ اس کی تفصیل ہے بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر، اگر آپ چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس وقت پیش کریں گے فیاض احمد۔
ان حملوں کا آغاز شام اور ترکی کی سرحد پر واقع شہر کے قریب ایک خودکش کار بم دھماکے سے ہوا۔ شام میں حقوق انسانی پر نظر رکھنے والی ایک تنظیم نے دعویٰ کیا ہے کہ کوبانی کے مرکزی علاقے میں دولت اسلامیہ اور کرد فورسز کے جنگجوؤں کے مابین شدید لڑائی ہو رہی ہے۔ ایسی اطلاعات بھی ہیں کہ دولت اسلامیہ کے جنگجو شمال مشرقی شام میں حساکا نامی شہر میں بھی داخل ہوئے ہیں اور حکومتی افواج سے شہر کے دو اہم حصوں کا کنٹرول چھین لیا ہے۔ دا سیرین آبزرویٹری فار ہیومن رائٹس کا کہنا ہے کہ کوبانی میں جاری شدید لڑائی میں متعدد افراد مارے گئے ہیں۔ کرد جنگجوؤں نے امریکی فضائیہ کے حملوں کی مدد سے 4 ماہ تک جاری رہنے والی لڑائی کے بعد رواں برس جنوری میں کوبانی سے دولت اسلامیہ کے جنگجوؤں کو مار بگایا تھا۔ کوبانی سے دولت اسلامیہ کے انخلا کو ایک علامتی شکست کے طور پر دیکھا گیا تھا، اور کوبانی سے نکلنے کے بعد انہیں کرد جنگجوؤں کے ہاتھوں کئی دیگر محاذوں پر بھی شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ رواں ہفتے ہی کرڈش پاپولر پروٹیکشن یونٹس کی افواج نے دولت اسلامیہ کا گڑھ سمجھے جانے والے علاقے رقہ کے نزدیک واقع ایک اہم قصبے عین العیسیٰ اور فوجی اڈے پر قبضے کا دعویٰ کیا تھا۔ اس سے قبل کرد افواج نے تل ابیت پر قبضہ کر کے دولت اسلامیہ کی فوج کی رصد کا راستہ بھی بند کر دیا تھا۔ سیرین آبزرویٹری فار ہیومن رائٹس کے ڈائریکٹر رمی عبدالرحمان کا کہنا ہے کہ دولت اسلامیہ کے جنگجوؤں نے سرحدی راہ گزر کے نزدیک ایک خودکش حملہ کیا جس میں 5 افراد مارے گئے۔ رمی عبدالرحمان کے مطابق اس دھماکے کے بعد بدھ کو کوبانی شہر کے مرکزی علاقوں میں شدید جھڑپیں شروع ہو گئیں اور گلیاں لاشوں سے اٹ گئیں۔ ان کا کہنا ہے کہ جھڑپوں کا سلسلہ آج یعنی جمعرات کو بھی جاری ہے۔ سیرین آبزرویٹری فار ہیومن رائٹس نے شمال مشرقی شام میں کوبانی سے 270 کلومیٹر دور واقع قصبے حساکا میں بھی جھڑپوں اور بھاری جانی نقصان کی خبر دی ہے۔ دولت اسلامیہ کے جنگجو کئی ماہ سے حساکا پر قبضہ کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ کوبانی کی جنگ کو امریکہ کی سربراہی والے اتحاد کے لیے ایک اہم ٹیسٹ کے طور پر دیکھا جا رہا ہے، کیونکہ اتحادی طیارے دولت اسلامیہ کے ٹھکانوں پر فضائی حملے کر کے اسے پسپا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔
بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ پیش کر رہے تھے فیاض احمد۔ 2013 میں امریکہ کے شہر بوسٹن میں بم دھماکہ کرنے کے مجرم نے دھماکوں کے متاثرین سے معافی مانگی ہے۔ ان حملوں میں 4 افراد ہلاک اور 200 سے زیادہ افراد زخمی ہوئے تھے۔ سزائے موت سنائے جانے سے قبل دھماکوں کے مجرم کی معافی پر متاثرین کا رد عمل ملا جلا رہا۔ نیو یارک سے صحافی سلیم رضوی کی رپورٹ۔
بوسٹن بم دھماکوں کے مجرم جوہر سرنائف نے عدالت میں رسمی طور پر سزائے موت سنائے جانے سے قبل دھماکوں کے متاثرین اور ہلاک شدگان کے لواحقین کو مخاطب کر کے معافی مانگی۔ 21 سالہ چچن نجات جوہر سرنائف نے عدالت میں اپنے پہلے بیان میں کہا، مجھے افسوس ہے کہ میں نے جانیں لیں اور آپ سب کو تکلیف میں مبتلا کیا۔ سرنائف نے کہا کہ انہوں نے ان سب لوگوں کی بات سنی جو مقدمے میں گواہی دینے آئے، اور انہوں نے حملے میں زندہ بچ جانے والے لوگوں کی مضبوطی، صبر و تحمل اور وقار کو بھی دیکھا۔ عدالت کی کارروائی کے بعد عدالت کے باہر متاثرین کی جانب سے سرنائف کی معافی کا ملا جلا رد عمل دیکھنے میں آیا۔ ایک متاثرہ خاتون لن جولین نے کہا، مجھے پچھتاوا ہے کہ میں نے اسے سننا چاہا، اس کی معافی کھوکھلی تھی، اسے کوئی ندامت نہیں تھی۔ حملوں کے متاثرین میں لن جولین کے ساتھ ہی کھڑے ہوئے ایک نوجوان ہنری بوگارٹ نے کہا کہ وہ سرنائف کو معاف کرتے ہیں۔
For me to hear him say that he's sorry, that is enough for me, and I hope, because I still do have faith in humanity, including in him, I hope that his words were genuine, I hope that they were heartfelt.
یہ سننا کہ اسے اپنے کیے پر افسوس ہے میرے لیے کافی ہے۔ مجھے امید ہے کہ اس کے خیالات حقیقی تھے، لیکن میرے پاس یہ جاننے کے لیے کوئی طریقہ نہیں۔ یہ تھے حملوں کے ایک متاثرہ شخص کے الفاظ۔ سن 2013 میں بوسٹن شہر میں سالانہ میراتھن ریس کے دوران جوہر سرنائف اور ان کے بڑے بھائی تیمرلین سرنائف نے اختتامی لائن کے نزدیک پریشر کوکر کے بم نصب کر دیے تھے جس کے دھماکے میں 4 لوگ ہلاک ہوئے تھے جس میں ایک 8 سالہ بچہ مارٹن رچرڈ بھی شامل تھا جو وہاں ریس دیکھنے گیا تھا۔ حملوں میں 260 لوگ زخمی ہوئے تھے، ان میں سے 17 لوگوں کے جسم کے اعضا بھی کاٹنے پڑے تھے۔ اس معاملے میں سرکاری وکیل کارمن اوٹس نے سرنائف کی معافی کو ناکافی کہا۔ اس نے دہشت گردی اور انتہا پسندی ترک نہیں کی، اس نے اپنے بیان کو اللہ سے جوڑ کر پیش کیا جو اسے مذہبی رنگ دے دیتا ہے، لیکن اس کے جرم کے بارے میں ایسا کچھ نہیں تھا جس کا اسلام سے تعلق ہو۔ اسلام ایک امن پسند مذہب ہے۔ یہ تھے سرکاری وکیل کے الفاظ۔ جوہر سرنائف کے بڑے بھائی تیمرلین سرنائف دھماکوں کے 2 روز بعد پولیس کے ساتھ مقابلے میں مارے گئے تھے اور جوہر سرنائف کو پولیس نے زخمی حالت میں گرفتار کر لیا تھا۔ جوہر سرنائف اسی علاقے میں واقع یونیورسٹی آف میسیچوسٹس ڈارٹمتھ کے طالب علم بھی تھے۔ 2 سال تک مقدمے کے بعد اپریل مہینے میں جوہر سرنائف کو 30 الزاموں پر مجرم پایا گیا تھا اور مئی میں جیوری نے انہیں مہلک ٹیکے کے ذریعے سزائے موت دینے کا فیصلہ سنایا تھا۔ جوہر سرنائف کو انڈیانا کی فیڈرل جیل میں بند رکھا جائے گا جہاں وہ سزائے موت پر عمل درآمد کا انتظار کریں گے۔ اس دوران اعلیٰ عدالتوں میں سزائے موت کے خلاف اپیل کا طویل سلسلہ بھی جاری رہ سکتا ہے جس میں کئی مہینے یا سال بھی لگ سکتے ہیں۔
نیو یارک سے یہ تھے صحافی سلیم رسوی۔ پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا کے جنوبی ضلع ڈیرہ اسماعیل خان میں نامعلوم افراد نے فائرنگ کر کے ایک تنظیم کے رہنما کو ہلاک کر دیا ہے، جبکہ کرم ایجنسی میں نامعلوم افراد نے فائرنگ کر کے 2 سیکیورٹی اہلکاروں کو ہلاک اور 2 کو زخمی کر دیا۔ تفصیلات کے ساتھ پشاور سے عزیز اللہ خان۔
پولیس حکام کا کہنا ہے کہ ڈیرہ اسماعیل خان سے کوئی 40 کلومیٹر دور پروا گاؤں کے قریب مختار حسین نامی شخص اپنے گھر کے باہر سڑک پر جا رہے تھے کہ موٹر سائیکل پر سوار افراد نے ان پر فائرنگ کی اور موقع سے فرار ہو گئے۔ ڈیرہ اسماعیل خان کے ضلعی پولیس افسر صادق حسین نے بتایا کہ یہ ٹارگٹ کلنگ کا واقعہ ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ مختار حسین ایک تنظیم صدائے حسین کے رہنما تھے۔ پولیس اس واقعے کی تحقیقات کر رہی ہے۔ ٹارگٹ کلنگ کے واقعات صوبہ خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں پیش آ رہے ہیں، لیکن حکام کا کہنا ہے کہ ماضی کی نسبت ان میں بڑی حد تک کمی واقع ہوئی ہے۔ پشاور میں شیعہ رہنما صاحبزادہ مظفر کا کہنا ہے کہ اس سال اب تک صرف پشاور میں تشدد کے واقعات میں 9 شیعہ افراد کو مارا جا چکا ہے، جن میں 2 بھائی بھی شامل ہیں، جبکہ گزشتہ سال حیات آباد مسجد پر دھماکوں اور ٹارگٹ کلنگ کے واقعات میں 48 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ اس کے علاوہ آج صبح پاکستان کے قبائلی علاقے کرم ایجنسی میں نامعلوم افراد نے سیکیورٹی فورسز کے اہلکاروں پر حملہ کیا، جس میں 2 اہلکار ہلاک اور 2 زخمی ہوئے ہیں۔ یہ واقعہ صدم میں ورمگئی کے قریب پیش آیا۔ پولیٹیکل انتظامیہ کے اہلکاروں نے بتایا کہ سیکیورٹی فورسز کے اہلکاروں پر اس وقت حملہ کیا گیا جب وہ ڈیوٹی کے بعد علاقے میں موجود تھے۔ اس حملے کے وقت 4 اہلکار موجود تھے، جن میں 2 ہلاک اور 2 زخمی ہوئے ہیں۔ زخمیوں میں 1 کو سی ایم ایچ کوہاٹ اور 1 کو سی ایم ایچ پشاور منتقل کر دیا گیا۔ سرکاری ذرائع نے بتایا کہ یہ 4 افراد پاک فوج کے اہلکار تھے۔ کل عدم تنظیم تحریک طالبان پاکستان کے ترجمان محمد خراسانی نے اس حملے کی ذمہ داری اپنی تنظیم کی جانب سے قبول کی ہے۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
پاکستان کے خارجہ امور کے مشیر سرتاج عزیز کہتے ہیں کہ پاکستان افغانستان میں دیر پا امن کے قیام کے لیے طالبان کے ساتھ افغان حکومت کی امن کوششوں میں مثبت کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے۔ واضح رہے کہ طالبان نے کل ہی اپنے ایک بیان میں یہ کہا تھا کہ وہ مذاکرات میں پاکستان کی قطعی کوئی مدد نہیں چاہتے۔ اس خبر کے پس منظر میں ہم نے خیبر پختونخوا میں اے این پی کے سینیٹر حاجی عدیل سے بات کی اور ان سے یہ پوچھا کہ طالبان کے کون کون سے دھڑے ہیں جن پر پاکستان کا اثر ہے۔ حاجی عدیل:
نہیں، مدد تو ابھی بھی پاکستان افغانستان کی کر رہا ہے۔ اگر آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے ادوار میں بہت سارے طالبان لیڈروں کو آزاد کیا گیا تھا، افغانستان کے حوالے کیا گیا تھا، اور افغانستان کی ریکویسٹ بھی کیا گیا، بدلے میں ہمارے نہ تاثیر صاحب کا بیٹا ہمیں ملا اور نہ گیلانی صاحب کا بیٹا ملا۔ پھر جو پہلی ملاقات ہوئی تھی، جو پھر آگے چل نہ سکی قطر میں، اس میں بھی پاکستان کا بڑا رول تھا۔ لیکن اب طالبان یہ کہتے ہیں کہ ہم، اگر طالبان چاہتے ہیں کہ ان کا دفتر وہ دوبارہ کھلے، وہاں وہ اپنا جھنڈا لگائیں، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم افغان حکومت سے بات نہیں کریں گے، ہم اگر بات کریں گے تو امریکہ سے بات کریں گے۔
کیا افغان حکومت اب بھی بھروسہ کرتی ہے پاکستان پر, کر رہی ہے مذاکرات کے سلسلے میں پاکستان پر؟
دیکھیں, افغانستان کی حکومت تو پچھلی ان کی جو میٹنگز ہوئی ہیں, وزیر اعظم پاکستان بھی گئے ہیں, ہمارے چیف آرمی اسٹاف بھی گئے ہیں, وہ آئے تھے جب ان کا پریزیڈنٹ تو سیدھا پنڈی گیا تھا اسلام آباد, بعد میں وہ گئے تھے.
لیکن افغان انٹیلیجنس نے تو یہ الزام لگایا ہے کہ افغان پارلیمان پر حملے کی ذمہ داری پاکستان کے خفیہ اداروں پر عائد ہوتی ہے, تو
یہ الزامات تو لگتے ہیں نا. اگر وہاں کسی افغان افسران نے, حکام نے کہا ہے تو وہ وہی پرانا ایک رویہ ہے جو کہ ایک مسلسل ایک عرصے سے آ رہا ہے, ایک دوسرے پہ شک کیا جاتا ہے.
تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کی آئی ایس آئی اور افغانستان کی انٹیلیجنس ایجنسی این ڈی ایس کے درمیان جو تعاون اور جو معاہدہ طے پایا ہے, اب یہ افغان پارلیمنٹ پر حملے کے باوجود وہ معاہدہ چلے گا, چل سکے گا؟
میرا خیال یہ ہے کہ جو یہ دونوں ایجنسیوں کے درمیان جو تعاون بڑا ہے وہ کافی ہے, اور حکومت افغانستان کے کسی ترجمان نے یہ الزام نہیں لگایا. لیکن یقیناً افغانستان کی افواج میں, افغانستان کی ایڈمنسٹریشن میں, اسٹیبلشمنٹ میں یقیناً ایسے لوگ ہیں جو آج بھی پاکستان پہ شک کرتے ہیں. اسلام آباد کی سب سے بڑی مسجد میں ایک ایسا شخص مقیم ہے جو کہ نہ پاکستان کے آئین کو مانتا ہے نہ, اور طالبان کا ایک زمانے میں وہ نمائندہ بھی رہ چکا ہے نیگوشیشن میں.
اے این پی کے سینیٹر غازی عدیل, پاکستان کا کہنا ہے کہ وہ ملک میں موجود 15 لاکھ افغان پناہ گزینوں کی واپسی سے متعلق اس سال کے اختتام تک واپسی کے فیصلے پر نظر ثانی کر سکتا ہے. اقوام متحدہ کے پناہ گزینوں کے ادارے کا بھی کہنا ہے کہ افغان پناہ گزینوں کی واپسی کا ایک منصوبہ آئندہ اگست تک دونوں حکومتیں تیار کر لیں گی. اسلام آباد سے ہارون رشید کی رپورٹ.
افغان پناہ گزینوں کے لیے ماضی میں بھی واپسی کی ڈیڈ لائن پاکستان کئی مرتبہ بڑھا چکا ہے, لیکن پشاور اسکول حملے کے بعد یہ خدشہ پیدا ہو گیا تھا کہ پاکستان اس مرتبہ کسی توسیع میں دلچسپی نہیں رکھتا ہے. گزشتہ دسمبر پشاور میں آرمی پبلک اسکول پر حملے کے بعد پاکستانی حکام نے ملک بھر میں افغان باشندوں کے خلاف پکڑ دھکڑ کی ایک تیز ترین مہم شروع کی تھی, جس میں وقت کے ساتھ ساتھ اب قدرے سستی محسوس کی جا رہی ہے. لیکن اس کارروائی کو دیکھتے ہوئے خدشہ پیدا ہو گیا تھا کہ شاید پاکستان سب افغانوں کو اس سال دسمبر تک جبری طور پر نکالنے پر مجبور کرے گا. سرحدی امور اور ریاستوں کے وفاقی وزیر جنرل ریٹائرڈ عبدالقادر بلوچ نے حکومت پاکستان کی جانب سے نرمی کا اشارہ دیتے ہوئے تاہم کہا ہے کہ وہ افغانستان کی حکومت کے ساتھ اس بابت مسلسل رابطے میں ہیں.
ہر وہ چیز جو کہ عملی طور پر ممکن ہو, وہی اقدامات, اس قسم کے قدم اٹھائے جائیں گے. ہماری خواہش یہ ہوگی کہ ہر افغان مہاجر اسی ڈیٹ لائن جو دیا ہوا ہے 31 دسمبر 2015 والا, اس وقت تک چلا جائے, لیکن ہم دیکھیں گے کہ اس میں ممکنات کتنا ہے, عملی طور پر کتنا پاسبلٹی ہے, افغانستان کے حالات کیسے ہیں, اور پھر یہ جب ادھر جائیں گے تو وہاں پر باعزت طور سے ان کا رہنا ممکن ہو سکے گا کہ نہیں ہوگا, امن و امان کی پوزیشن کیسی ہے. آپ ہم سے, یہ ہم سے ہمارے اپنے لوگ ہیں, ہمارے مہمان ہیں, کوئی ایسی ہم کارروائی نہیں کریں گے کہ 35 سال جس پیار و محبت میں پاکستانی اور افغانی مہاجرین ہمارے مہمان رہے ہیں, تو اس میں کوئی خاص قسم کا پرابلم پیدا ہو جائے. اور یہ ابھی انشاءاللہ ہم ایک منصوبہ بنا رہے ہیں 3 فیزز کے اندر افغان مہاجرین کی ریپیٹریشن کا. اس سال کا جو 6 مہینے ہیں, باقی یہ بھی اور اگلے سال کے 6 مہینے اور 6 مہینے کے دوران ہم دیکھیں گے. اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں نے یہ کہہ دیا تو اگلے سال تک یہ ایکسٹینڈ کیا جائے گا, یہ تو کیبنٹ اس کے بارے میں فیصلہ کرے گا, لیکن یہ ہے کہ فیزز میں ہم کوشش کریں گے کہ باعزت طریقے سے اور تسلی سے ان کی واپسی ہو سکے.
عبد القادر بلوچ نے اشارہ دیا کہ ان کی حکومت پناہ گزینوں کی واپسی کے لیے 3 مراحل پر مشتمل ایک منصوبے پر غور کر رہی ہے جو آئندہ برس تک پھیل سکتا ہے, لیکن انہوں نے واضح کیا کہ اس توسیع کا حتمی فیصلہ وفاقی کابینہ کرے گی. ادھر پاکستان کا گزشتہ روز دورہ مکمل کرنے والے اقوام متحدہ کے پناہ گزینوں کے ادارے UNHCR کے سربراہ انٹونیو گونٹارش نے بی بی سی کے ساتھ ایک خصوصی انٹرویو میں کہا ہے کہ وہ بھی افغان پناہ گزینوں کی جلد واپسی کی خواہش رکھتے ہیں, لیکن اس کے لیے وہاں سازگار ماحول ضروری ہے.
For the first time in my visit to Afghanistan 2 months ago, I have seen an Afghan leadership committed
میرے خیال میں اہم بات پاکستان میں نہیں افغانستان میں ہے. دو ماہ قبل میں نے افغانستان کے دورے میں پہلی بار دیکھا کہ افغان حکومت نہ صرف اندرونی طور پر بے دخل افغانوں بلکہ بیرون ملک افغانوں کی واپسی کا بھی عزم رکھتی ہے. یہ پناہ گزین ان علاقوں میں جہاں امن ہو گیا ہے جا سکتے ہیں، لیکن انہیں نئی زندگی شروع کرنے کا موقع بھی حاصل ہونا چاہیے.
اقوام متحدہ کے ادارے یو این ایچ سی آر نے حکومت پاکستان کی جانب سے ان افغانوں کے اندراج کا سلسلہ آئندہ ماہ شروع کرنے کو ایک احسن قدم قرار دیا ہے، جس میں پاکستان میں موجود غیر رجسٹرڈ افغان باشندوں کا اندراج کیا جائے گا. ہارون رشید، بی بی سی اسلام آباد.
گزشتہ برس دسمبر میں پشاور اسکول حملے کے بعد ملک سے انتہا پسندی اور دہشت گردی کے خاتمے کے لیے کئی پالیسیاں اور اقدامات کیے جا چکے ہیں، اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ تشدد کے واقعات کو قطعاً برداشت نہیں کیا جائے گا. اسی تناظر میں لاہور پولیس نے ایک نیا منصوبہ شروع کیا ہے. یہ کیا ہے، سنیے لاہور سے شمائلہ جعفری کی رپورٹ.
صفیہ بی بی اپنے مکان کے صحن میں روٹیاں پکانے میں مصروف ہیں. سورج سوا نیزے پر ہے. اس گرمی میں چولہے کی تپش سے ان کا چہرہ سرخ ہو رہا ہے اور پسینے کی بوندیں ان کے ماتھے پر موتیوں کی طرح چمک رہی ہیں. صفیہ قصور کے گاؤں میر محمد کی رہائشی ہیں، دیکھنے میں بھاری بھرکم وجود رکھنے والی عام سی دیہاتی عورت، لیکن ان کی کہانی کافی دلخراش ہے.
ایک ایک جب ماما دے پتر مار جانا، پھر ماما کیویں جیندیاں تے پہنا کیویں جیندیاں سا لیندیاں.
اپنے ننیال سے کئی دہائیوں پر مشتمل دشمنی میں ان کے والد، بھائی، شوہر، بہنوئی اور چچا داد بھائیوں سمیت 125 افراد قتل ہو چکے ہیں. صفیہ خود بھی پولیس کی حراست میں رہ چکی ہیں.
3 مہینے دا میں تھانہ کٹ کے ہوں. میرے چھوٹے چھوٹے بچے سے، میری بچی بیمار ہے، سب کچھ ہویا، سب کچھ چلیا اس وجہ تو. جب میرے نانکے بہت امیر نے، اسی غریب ہاں، چل دے تو رہیے کتنا کچھ چلنے.
کئی برس تک خون کی ہولی کھیلنے کے بعد اب صفیہ کے خاندان اور ان کے ننیال والوں نے ایک دوسرے کو معاف کرنے کا فیصلہ کیا ہے.
پھر وہ دشمنی نو پھر اگے چلایا، تکے آپ لایا، اپنی زندگی سے بڑا کچھ کر لیا، بڑا کچھ ہو گیا. 35 سال تو لے کے ملیا کچھ نہیں. انہوں نے بھی مار گیا، ساڈے بھی مار گئے، تو ہوں بھی چکی کھنا جہے کو دو چار رہ گئے جی. انہوں کی زندگی اللہ تعالیٰ لکھی ہے، وہ واپس آن دی زندگی جی لے.
صفیہ کے گھر پر صلح کی خوشی میں دونوں خاندانوں کے افراد جمع ہیں. صلح کی یہ کوشش پولیس کی مصالحتی کمیٹی کی کئی ہفتوں کی محنت کے بعد کامیاب ہوئی، جس میں علاقے کے بزرگوں اور معتبر شخصیات نے بھی کردار ادا کیا. میر محمد میں رقم ہونے والی خاندانی دشمنی کی یہ داستان غیر معمولی تو ہے، لیکن انوکھی نہیں. پنجاب کے دیہات میں جرائم کی نوعیت ملک کے دوسرے حصوں سے کافی مختلف ہے. یہاں ہر دوسرے چوتھے گاؤں میں خاندانی اور گروہی دشمنیوں کے نام پر قتل و غارت گری کے واقعات عام ہیں. یہی وجہ ہے کہ سی سی پی او لاہور کی قیادت میں پولیس اور علاقے کی معتبر شخصیات پر مشتمل مصالحتی کمیٹی بنائی گئی ہے. کمیٹی نے لاہور، شیخوپورہ اور قصور میں ریکارڈ کھنگالنے کے بعد 100 ایسے جھگڑوں کی فہرست تیار کی ہے، جن کے ختم ہونے سے علاقے کے مجموعی امن و امان پر بہتر اثر پڑ سکتا ہے. اب ان مقدمات میں فریقین سے صلح کے لیے کام کیا جا رہا ہے. ڈی آئی جی انویسٹیگیشن رانا ایاز سلیم بھی اس کمیٹی میں شامل ہیں. انہوں نے بتایا،
ہمارا ٹارگٹ یہ تھا کہ کچھ دو وارنگ گروپس جو کئی عرصے سے ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہے ہیں اور وہ ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی ایک دوسرے کے ساتھ لیٹیگیشن میں اپنا پیسہ ضائع کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے بچوں کو مار رہے ہیں. اور اس میں یہ اس بات کا خاص طور پر خیال رکھا گیا ہے کہ جتنی بھی دشمنیاں ہوں اس میں دونوں فریقین برابر کے اس میں حصے دار ہوں. یہ نہیں ہے کہ ایک گروپ نے دوسرے گروپ کے ساتھ بڑی زیادتی کی ہوئی ہے اور ہم وہاں پر یہ اپنے گڈ آفیسز یوز کرنے شروع کر دیں کہ یہ صلح کر لیں، ایسی بات نہیں.
پنجاب کی عدالتوں میں زیر سماعت مقدمات میں سے ایک بڑی تعداد خاندانی یا گروہی دشمنی سے متعلق ہیں. مصالحتی کمیٹی کے قیام کا مقصد امن عامہ کی صورتحال کو بہتر بنانے کے ساتھ ساتھ عدل اور انصاف کے نظام پر سے دباؤ کو کم کرنا بھی ہے. شمائلہ جعفری، بی بی سی نیوز، قصور.
پولیس کی پرانی خاندانی دشمنیاں ختم کروانے کی کوشش. صوبے بلوچستان کی دارالحکومت کوئٹہ میں ہندو برادری سے تعلق رکھنے والے افراد نے احتجاج کیا ہے، اور یہ احتجاج انہوں نے ہندو برادری سے تعلق رکھنے والی ایک خاتون کے مبینہ اغوا کے خلاف کیا ہے. پولیس کہتی ہے کہ خاتون نے عدالت میں پیش ہو کر یہ بیان دیا تھا کہ وہ اپنی مرضی سے مسلمان ہو گئی. تفصیل بتا رہی ہیں کوئٹا سے محمد کاظم۔
ہندو برادری سے تعلق رکھنے والی 31 سالہ خاتون پنکی کماری کے مبین اغوا کے خلاف برادری کے لوگ وزیر اعلی ہاؤس کے سامنے احتجاج کرنا چاہتے تھے، لیکن وہاں اجازت نہ ملنے پر انہوں نے زرغون روڈ پر احتجاج کیا۔ ان کا مطالبہ تھا کہ اغوا کے ذمہ دار افراد کے خلاف کارروائی کی جائے۔ خاتون کے والد پرکاش لال کا کہنا تھا کہ ان کی بیٹی 18 جون کو لاپتہ ہوئی۔
مجھے میرے داماد نے کال کی کہ آپ کی بیٹی دعوت پہ گئی ہے، وہ اپنے ایک سہیلی اور ایک اسکول ٹیچر کے گھر۔ 4:15 کے ٹائم پہ ان کو ایک میسج آیا ہے کہ جو وہ گھر سے مطلب ناراض ہو کے نکلی ہے، جو اس پہ تشدد ہوا ہے۔ تو بعد میں ہم اس لڑکی کو ڈھونڈتے رہے سارا دن۔
انہوں نے بتایا کہ خاتون اسکول ٹیچر تھی، جن کی گمشدگی کا مقدمہ سٹی پولیس اسٹیشن میں درج کیا گیا۔ ان کی گمشدگی کے بعد وہ متعلقہ اسکول گئے اور استفسار پر اسکول کی انتظامیہ نے خاتون کے بارے میں لا علمی کا اظہار کیا۔
میری بیٹی کے ایک میڈم کے ساتھ تعلقات ہیں، جہاں ایک اسکول میں میری بچی پڑھاتی تھی، وہاں کی ہیڈ مسٹریس وہ ایک میڈم تھی۔ انہوں نے کہا بچی ہمارے پاس نہیں ہے، ہم بھی اس کو ڈھونڈ رہے ہیں، ہم اسے ہمیں میسج کیے، کالے نہیں اٹھا رہی، اس کا فون بند جا رہا ہے۔
خاتون کے والد کا کہنا تھا کہ گمشدگی کے 4-5 روز بعد انہیں آگاہ کیا گیا کہ وہ ایک جوڈیشل مجسٹریٹ کی عدالت میں پیش ہوئی ہے۔
بچی کے بارے میں یہ پتا چلا، عدالت میں پیش ہو کر یہ بیان دیا ہے کہ میں اپنی مرضی سے گئی ہوں، مسلمان ہو کر اپنے اس کے ساتھ میں شادی کر لی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے، چلو بچی جوان ہے، جو بچی نے کرنا تھا کر لیا۔ پوچھنا یہ ہے کہ کیا یہ پاکستان کے قانون میں ہے کہ کوئی شخص کسی جوان لڑکی کو اپنے گھر میں 5-6 دن بٹھا سکتا ہے؟
جب اس سلسلے میں سٹی پولیس اسٹیشن کے ایس ایچ او سے رابطہ کیا گیا تو ان کا کہنا تھا کہ پنکی کماری کوئٹہ میں ایک جوڈیشل مجسٹریٹ کی عدالت میں پیش ہوئی تھی اور یہ بیان دیا تھا کہ انہوں نے اپنی مرضی سے اسلام قبول کی ہے۔ محمد کاظم، BBC کوئٹہ۔
بھارتی جیلوں سے پاکستانی مچھیروں کی خیر سگالی کے تحت رہائی کے باوجود ایک 10 سالہ لڑکا رہائی نہیں پا سکا۔ حیدرآباد سندھ سے علی حسن کی رپورٹ۔
18 ماہ سے بھارتی جیل میں قید 10 سالہ غلام حسین اس لیے رہائی نہ پا سکا کہ حکومت پاکستان اس کی رہائی کے دستاویزات جمع نہیں کرا سکی تھی۔ غلام حسین 18 ماہ قبل اپنے والد اور ماموں کے ہمراہ سمندر میں مچھلی پکڑنے گیا تھا، لیکن بھارتی حدود میں داخل ہو جانے کی صورت میں بھارتی حکام نے تمام مچھیروں کو گرفتار کر لیا تھا۔ دونوں حکومتوں نے حال ہی میں خیر سگالی کے تحت دونوں طرف کے قیدی مچھیروں کو رہا کیا۔ جب رہائی کا مرحلہ جاری تھا تو غلام حسین کے والد جمن اور ماموں مصری نے رہائی پانے والوں میں غلام حسین کو نہ پا کر تشویش کا اظہار کیا۔ بھارتی حکام نے انہیں بتایا کہ غلام حسین کے کاغذات حکومت پاکستان نے فراہم نہیں کیے ہیں، اس لیے اس کی رہائی ممکن نہیں ہے۔ غلام حسین کے ماموں مصری نے بھارتی حکام کو پیشکش کی۔
میں کہتا میرے کو پورا 16 مہینہ 10 دن ہوا، میرے کو بولا تمہارا یہ بندہ اس کا کاغذ غلط ہے۔ میں نے بولا میں اس کا ماما ہوں، میں اس کے ساتھ ہوں، تو میرے کو تم روکو نا، ادھر میں بڑا ہوں، وہ چھوٹا بچہ ہے، وہ تو مر جائے گا۔
حکام کا کہنا تھا جب تک حکومت پاکستان دستاویزات نہیں بھیجے گی غلام حسین کی رہائی ممکن نہیں ہے۔ غلام حسین کی والدہ سب سے زیادہ پریشانی کا شکار ہے۔ وہ کہہ رہی ہیں کہ میں اپنی حکومت سے اپیل کرتی ہوں کہ میرا بچہ مجھے دلایا جائے۔ رہائی پانے والے 88 پاکستانی مچھروں میں 45 کا تعلق ضلع ٹھٹا کے اس علاقے سے ہے جہاں غلام حسین رہائش رکھتا ہے، لیکن گاؤں میں 44 مچھرے پہنچے، 45ویں کا انتظار ہے۔ علی حسن، BBC حیدرآباد سندھ۔
آج سے ٹھیک 40 برس پہلے 25 اور 26 جون کی درمیانی شب ہندوستان میں ایمرجنسی نافذ کی گئی تھی۔ اس وقت اندرا گاندھی وزیر اعظم تھیں اور ان کی حکومت کے خلاف بڑے پیمانے پر عوامی تحریک چلائی جا رہی تھی، جس کی قیادت بزرگ سوشلسٹ رہنما جے پرکاش نارائن کر رہے تھے۔ 25 جون کو دلی میں ایک زبردست ریلی ہوئی، جس میں جے پرکاش نارائن نے فوج اور پولیس سے حکومت کا کوئی بھی غیر قائم آئینی قانون نہ ماننے کی اپیل کی، اور جواب میں اندرا گاندھی نے ایمرجنسی کے نفاذ کا اعلان کر دیا۔ دلی سے سہیل علیم۔
ہندوستان کی تاریخ میں صرف ایک مرتبہ ایمرجنسی نافذ کی گئی، اور ایمرجنسی کے وہ 21 مہینے اندرا گاندھی کے لمبے دور اقتدار کی پہچان بن گئے ہیں۔
بھائیوں اور بہنوں، راشٹرپتی جی نے آپت کال کی گھوشنا کی ہے، اس سے آتنکت ہونے کا کوئی کارن نہیں ہے۔
اندرا گاندھی نے اس وقت ایمرجنسی نافذ کرنے کے فیصلے کا دفاع کرتے ہوئے کہا تھا کہ ملک کی آزادی خطرے میں ہے۔
آپت کال کی گھوشنا کی کوئی خوشی سے نہیں کی، جیسے میں نے آپ سے کہا، لیکن ایسی استھتی اتپن ہوئی تھی
कि हम मजबूर हो गए। जैसे कहते हैं कि हर काले बादल के पीछे रोशनी होती है, वैसे कभी कभी एक कठोर कदम भी लेना हो, जैसे बीमारी में कड़वी दवा भी पीनी पड़ती है, तो उससे लाभ उठाना चाहिए कि फिर से स्वस्थ हो जाएं। और इस काम में आज सबको पढ़ना है कैसे देश।
सीनियर सहाफी शेखर गुप्ता कहते हैं कि उस वक्त इंदिरा गांधी घिर गई थी। अलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनके खिलाफ फैसले में कहा था कि अपने इलेक्शन में उन्होंने सरकारी मशीनरी का बेजा इस्तेमाल किया था।
जो इमरजेंसी लगाई गई वो कोई बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत शक्तिशाली नेता का काम नहीं था, वो एक कमज़ोर और डरे हुए नेता का काम था। इमरजेंसी तब लगाई गई जब इंदिरा जी देश में जो बड़े आंदोलन चल रहे थे उनको काबू में नहीं ला पा रही थी, और इलाहाबाद हाईकोर्ट से जजमेंट आए जिससे कि उनका चुनाव रद्द कर दिया गया था। तो ये एक डर से और पैनिक से लगाई गई।
1974-75 में लाल कृष्ण आडवाणी जनसंघ के सदर थे और उनकी पार्टी इंदिरा गांधी की हुकूमत के खिलाफ समाजवादी रहनुमा लोक नायक जयप्रकाश नारायण की अवामी तहरीक की भरपूर हिमायत कर रही थी। उस वक्त वो अटल बिहारी वाजपेयी के साथ बेंगलोर में थे जहां उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया।
प्रातःकाल जैसे ही न्यूज चलाई तो जहां अपेक्षा हम करते थे कि जो न्यूज रीडर्स हैं उनमें से कोई ना कोई बोलेगा, तो उनके स्थान पर स्वयं श्रीमती गांधी की आवाज सुनाई दी और उन्होंने इतना ही कहा कि राष्ट्रपति ने देश पर इंटरनल इमरजेंसी लागू की है।
इस इख्तलाफ के तमाम बड़े रहनुमा जेल में थे, बुनियादी हकूक मुअत्तल कर दिए गए थे, प्रेस सेंसरशिप का शिकार थी, पुलिस जिसे चाहे गिरफ्तार कर सकती थी। ये एक ऐसा गैर मामूली दौर था जिसकी मुल्क की तारीख में कोई नजीर नहीं थी, लेकिन इंदिरा गांधी को बजाहिर अवाम के गुस्से का अंदाजा नहीं हुआ।
उन्होंने बहुत बड़ा गुनाह किया देश के खिलाफ, देश के लोकतंत्र के खिलाफ। और मुझे जब चिंता होती है भविष्य के बारे में, वो इस कारण होती है कि मैंने कहीं पर भी उस सरकार को जिसने इमरजेंसी लगाई, उस सरकार के किसी अधिकारी व्यक्ति से पश्चाताप का तनिक भर भी भाव नहीं सुना कि हमसे कोई गलती हो गई।
लेकिन अब 40 साल गुजर जाने के बाद लाल कृष्ण आडवाणी ने फिर एक नई बहस छेड़ दी है। उनका कहना है कि उन्हें इस बात का एतमाद नहीं है कि मुल्क में दोबारा इमरजेंसी नाफिज नहीं हो सकती।
लाल कृष्ण आडवाणी ने एक ऐसा बयान दिया है जिससे राजनीतिक गलियारों में खलबली मच गई है। ऐसा इसलिए क्योंकि
टीवी चैनलों पर अब तजिए इस बात पर हो रहे हैं कि क्या मिस्टर आडवाणी का इशारा वजीर आजम नरेंद्र मोदी की तरफ था, जिन्हें इस इल्जाम का सामना है कि वो भी यकतरफा तौर पर हुकूमत चला रहे हैं।
स्पष्ट है कि लाल कृष्ण आडवाणी जी ने जो आज बात कही है वो केंद्र सरकार के संदर्भ में कही है और नरेंद्र मोदी जी की जो कार्यशैली है प्रधानमंत्री होने के बाद उस पे कही है। और ऐसा मैं इसलिए कहता हूं कि उनका बयान देखिए क्या है, लोकतंत्र को कुचलने वाली ताकत मजबूत हो गई है। वो वर्तमान की बात कर रहे हैं और भाजपा के प्रवक्ता 40 साल पीछे की डिबेट करना चाहते हैं।
मुझे नहीं लगता है कि इमरजेंसी फिर आ सकती है क्योंकि हिंदुस्तान की जमहूरियत बहुत बहुत मजबूत हो गई है।
20 साल बाद देश में मोदी के नेतृत्व में सबसे मजबूत सरकार बनी है, फिर भी आडवाणी इस माहौल में इमरजेंसी की याद दिला रहे हैं। 25
दिलचस्प बात यह है कि इमरजेंसी के बाद मुल्क में पहली मर्तबा गैर कांग्रेसी सरकार इख्तदार में आई थी, लेकिन ज्यादा दिन नहीं चल सकी और सिर्फ 3 साल बाद इंदिरा गांधी दोबारा वजीर आजम बन गईं। सुहेल हलीम, BBC दिल्ली।
और इससे पहले कि हम आपसे इजाज़त लें, ये बता दें कि BBCUrdu.com पर इस वक्त ये फीचर शाया हो चुका है कि सुन्नी कबाइल दौलत इस्लामिया के खिलाफ जंग में तन्हा रह गए हैं, और इसकी तफसीलात और तस्वीर आप BBCUrdu.com पर जाकर पढ़ सकते हैं। इसके अलावा जो शह सुर्खी है हमारी कि मालूमात चाहें बरतानिया से रसाई मांगेंगे, ये बात कही है वफाकी वज़ीर दाखला ने। इस खबर पर हमने तफसील से रोशनी डाली, लेकिन अगर आप पढ़ना चाहें तो BBCUrdu.com हाजिर है। सरबीन अपने इख्तिताम को पहुंचा। आज एडिटर थे सकलैन इमाम और प्रोड्यूसर थे फैयाज अहमद। लंदन में स्टूडियो मैनेजर के फ़राइज अंजाम दिए डैनी कोक्स ने, और इस्लामाबाद से हमारे साथ रहे इसरारुल हक। वहाँ पारस अफ्तर को तमाम साथियों के साथ इजाज़त दीजिए और आखिर में अहम आलमी खबरों के खुलासे के साथ नुखबत मलें।
تا
پاکستان کے صوبے سندھ کے دارالحکومت کراچی میں شدید گرمی سے مرنے والوں کی تعداد 1100 سے زیادہ ہو گئی ہے، جبکہ اندرون سندھ بھی 30 سے زیادہ افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ پاکستان کے وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان نے کہا ہے کہ پاکستانی حکومت متحدہ قومی موومنٹ کے بارے میں بی بی سی پر چلنے والی رپورٹ میں لگائے گئے الزامات سے متعلق معلومات کے حصول کے لیے برطانوی حکومت سے رابطہ کر رہی ہے۔ بھارت نے نیپال میں زلزلے کی تباہ کاری کے بعد تعمیر نو کے لیے $1 ارب دینے کا وعدہ کیا ہے، جبکہ چین $500 ملین فراہم کرے گا۔ شام سے اطلاعات ہیں کہ شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کے جنگجوؤں نے سرحدی شہر کوبانی پر دوبارہ قبضہ کرنے کے لیے حملہ کیا ہے۔ میانمار کی پارلیمنٹ نے ملک کے آئین میں تبدیلی نہ کرنے کے حق میں ووٹ دیا ہے، جس سے آنگ سان سوچی پر صدر بننے پر پابندی اور ملک میں فوج کی مرکزی حیثیت برقرار رہے گی۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔